بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک بات یہ بتائی کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اور جو گناہوں اور غلطیوں پر مؤاخذہ ہوتا ہے وہ بہت تھوڑی غلطیوں کا ہوتا ہے. اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں سے ان کی غلطیوں پر مؤاخذہ فرمانے لگیں گے تو پھر زمین پر کوئی بھی جانور زندہ نہیں رہے گا، کوئی بھی انسان، کوئی بھی جن زندہ نہیں رہے گا اگر اللہ پاک اس کی غلطیوں پر مؤاخذہ فرمائیں گے. اور لیکن اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتے ہیں سزا کو ایک متعین ٹائم کے لیے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو نہ تو تھوڑی دیر آگے کیے جائیں گے نہ تھوڑی دیر پیچھے کیے جائیں گے. اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان کو اپنی غلطی کا اقرار ہونا چاہیے اور اپنی غلطی کے لیے فکر مند ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری غلطیوں کو معاف فرمائے. اور جب کبھی کوئی بات پیش آئے، تکلیف کی، مصیبت کی، مواخذے کی، پکڑ کی، تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی تھی کہ میرا مواخذہ ہو گیا. نہیں، غلطیاں تو اتنی ہیں کہ اگر مواخذہ ہو تو مواخذہ ہی ہوتا رہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، کسی گناہ کو معاف کرنے کے لیے، یہ کسی درجے کو بڑھانے کے لیے کوئی آزمائشی نظام اللہ پاک نے اس کے ساتھ میں چلا دیا. جو نعمتیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، کھانے کی، پینے کی، دودھ کی، شہد کی، ان کو بیان فرمایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے انسانوں کے مصنوعات ہیں، ان سے جو انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، گھر بنا کے فائدہ اٹھاتے ہیں، جانوروں کی کھالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے بالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے سواریاں اختیار کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اپنے خاندانی رشتوں سے ایک دوسرے سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، یہ سب بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مرحمت فرمائی ہوئی ہیں. کوئی بھی نعمت ہو، کسی بھی طرح کی راحت ہو، کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے. ہر نعمت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتا ہے. ایک آیت ہے، یہ 14ویں پارے میں آج جو پڑھی گئی ہے، عام طور پر خطیب حضرات جو ہے وہ ہر جمعہ میں پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں جو خطبوں کا رواج ہے عجمیوں میں، چونکہ ہم لوگ جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے جو لوگ ہیں عجم کے، ان کو خطبہ عربی جو ہوتا ہے وہ نیا نیا ہونا ضروری نہیں ہوتا. خطبہ عربی ایک عبادت ہے، اس میں وعظ و نصیحت بھی ہوتی ہے. تو جو خالص عربی لوگ ہوتے ہیں ان کا لیے تھوڑا سا انداز الگ ہو جاتا ہے، لیکن ہم عجمیوں کے لیے ہوتا یہ ہے کہ خطبے سے پہلے بات سمجھا دی جاتی ہے، اور خطبہ جو ہے وہ ذکر کے طور پر اور عبادت کے طور پر، جو کہ ایک شرعی طریقہ ہے خطبہ دینے کا، اس کو ادا کیا جاتا ہے. خطبے میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو وعظ و نصیحت کا ہے اور دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ہے. اور اصل خطبے کو ذکر ہی کہا گیا ہے، اور خطبے کو وہ دو رکعتوں کی جگہ پر رکھا گیا ہے جو جمعہ میں تخفیف کر دی گئی ہے. ظہر کے بدل جمعہ ہے، ظہر کے ہیں 4 رکعت اور جمعہ میں ہیں 2 رکعت، تو وہ جو عربی خطبہ ہے وہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہے اصل میں. اس لیے اس میں بہت سے ریکوائر ہیں. اس میں سے ہمارے علماء کرام کی تحقیق یہ ہے، یعنی ہمارے علماء، عام علماء کرام کی تحقیق یہ ہے کہ وہ عربی میں ہی ہوگا، چونکہ وہ عبادت کی جگہ پر ہے خاص. جیسے بعض چیزیں جو ہیں اپنے مقصد کے اعتبار سے چاہے کچھ بھی ہوں، لیکن ان کا ایک سیٹ اپ مقرر ہوتا ہے. جیسے اذان جو ہے مقصد کے اعتبار سے لوگوں کو نماز کی طرف بلانا ہے. اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی بھی ایک حرف بھی عربی کا نہیں جانتا، تو بھی آپ اذان جو ہیں وہ عربی میں ہی دیں گے. وہاں انگلش میں کال نہیں کریں گے آپ، فارسی میں نہیں بولیں گے، اردو میں نہیں بولیں گے. حالانکہ اذان کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو نماز کو بلانا. جب لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بول رہے ہیں آپ، تو کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، بقیہ کیا میننگ ہے اس کے ڈیٹیل میں وہ نہیں معلوم ہوتے. ایسے ہی خطبے کا معاملہ ہے. تو ہم لوگ جو اس خطبے کو اختیار کرتے ہیں، اس میں پہلا خطبہ تو عام طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ وعظ و نصیحت پر مشتمل ہوتا ہے. اس کا بھی پہلا حصہ شروع میں خاص ہوتا ہے، درمیان میں حدیثیں اور آیتیں بدلتی رہتی ہیں. دوسرا خطبہ جو ہے وہ عموماً ایک ہی ہوتا ہے اکثر. اور یہ خطبہ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے, اور حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطبے کو جاری فرمایا تھا. تو اس مصلحت اور حکمت کی وجہ سے کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز چونکہ خلیفہ راشد قرار دیے جاتے ہیں, تو اس وقت سے لے کے آج تک ہم عجمیوں میں خاص طور پر وہی خطبہ چلتا ہے, اور اس میں تمام صحابہ کرام کی فضیلت کا بیان بھی ہوتا ہے, اس میں حضرات اہل بیت کی فضیلت کا بیان بھی ہوتا ہے. چونکہ ہو گیا گیا تھا کہ جو اہل بیت کی فضیلت سناتے تھے وہ صحابہ کو چھوڑ دیتے تھے, اور کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی غلطی میں لوگ ایسا ہوئے ہوں کہ صحابہ کو پکڑ کر اہل بیت کا ذکر کم کر دیا ہو. کبھی ایسا تو نہیں کیا سنیوں نے کہ صحابہ کرام کا تو ذکر کیا لیکن اہل بیت کا نہیں کیا, اہل بیت کا تو ذکر کرتے تھے. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہ بھی بے انتہا شرف اور فضیلت کا حامل ہے, وہ بھی ہمارے لیے مقدس ہے, وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے, ایسے دیگر صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے مقدس ہیں, اور سارے صحابہ کی عظمت ضروری ہوتی ہے. تو ان پر مشتمل جو ہے وہ خطبہ ہوتا ہے دوسرا, خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ. آخر میں کچھ نصیحت ہوتی ہے, وہ نصیحت پیٹنٹ ہوتی ہے, لوگوں کو یاد بھی ہو گئی ہے. یاد ہونے کی علامت یہ ہے کہ جیسے خطیب صاحب یہ آیت شروع کرتے تو لوگ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ خطبہ ختم ہو گیا, تو وہ آیت ان کو یاد ہو گئی, تبھی تو ہوتا ہے. وہ اس کا ایک خاص مضمون ہے, وہ یاد رکھنے کی صورت میں جب بھی خطبے میں پڑھا جائے آپ اس کا دھیان کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ انصاف کا تم کو حکم فرماتا ہے, بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو انصاف کا, عدل اختیار کرو. ان اللہ یأمر بالعدل, عدل کے ساتھ میں رہو, انصاف کے ساتھ میں رہو. انصاف ایک ایسی تفصیلی صفت کا نام ہے انسان کے اندر, جو اس کے قول میں بھی ہوتی ہے, جو اس کے عمل میں بھی ہوتی ہے, جو اس کے معاملات میں بھی ہوتی ہے, جو اس کے حقوق میں بھی ہوتی ہے, رائٹس میں بھی ہوتی ہے. انصاف جو ہے وہ مرکزی صفات میں سے آتے ہیں, چار مرکزی صفات ہوتے ہیں انسان کے اندر, اس میں سے ایک عدل ہے. کہ اگر کسی انسان کے اندر عدل آ گیا تو اس کے عقیدوں میں بھی عدل آ جائے گا, اس کی عبادتوں میں بھی عدل آئے گا. عبادتوں کے اندر بھی افراط تفریط نہیں ہونی چاہیے, اس میں بھی ایک اعتدال ہوتا ہے. اعتدال اصل میں عدل سے ہی بنا ہوا ہے. ایسے ہی جو ہے معاملات کے اندر بھی, حقوق کے اندر بھی, معاشرت کے اندر بھی, اخلاق کے اندر بھی, سب چیزوں میں ایک عدل کی صفت ہر جگہ گھومتی ہے. فرمایا ایک تو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ دیکھو عدل ملحوظ رکھو, عدل سیکھو, انصاف سیکھو. دوسری بات یہ ہے کہ احسان بھی کیا کرو. احسان ہوتا ہے حق سے بڑھ کر آگے معاملہ کرنا, جو آپ کے ذمے واجب ہے چیز اس سے اضافہ کرنے کا نام احسان ہوتا ہے. اور ایک احسان عمل میں آدمی کی نیت میں ہوتا ہے, صفت احسان جس کو کہتے ہیں, اور ایک احسان آدمی کے قول میں ہوتا ہے, اور ایک احسان آدمی کے عمل میں بھی ہوتا ہے. اور عمل کا احسان ہی اصل معتبر ہے کہ سلوک کیا جائے, برتاؤ کیا جائے, صلہ رحمی کی جائے, خدمت کی جائے, اور جو تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے ان کے ساتھ میں بھی اچھا برتاؤ کیا جائے. یہ سب احسانات میں آتے ہیں. حق کا دینا جو ہوتا ہے اس کو حسن معاشرت کہتے ہیں. حق سے زیادہ سلوک کسی کے ساتھ جو کرنا ہوتا ہے اس کو حسن اخلاق بھی کہتے ہیں, اور اس کو احسان بھی کہتے ہیں. فرمایا ایک تو یہ ہے کہ تم احسان والے لیول پر رہو, جو تمہارے ذمے ہیں اس سے ذرا آگے, اس کو ذرا جھکتا ہوا تولنے کی عادت رکھو. اور دوسری بات یہ فرمایا کہ تیسری بات وہی تھا عید القربا, جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کیا کرو. یہ اسلام کی بہت ہی اہم تعلیمات میں سے ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا مزاج رکھو. رشتہ دار کس کو کہتے ہیں؟ دو بنیادی ہوتے ہیں, ایک نسبی اور ایک سحری. نسبی رشتہ دار جو خون سے تعلق رکھتے ہیں, سحری رشتہ دار جو رشتے اور شادی سے تعلق رکھتے ہیں. اصل انسان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو اس کے خونی ہوتے ہیں, خون کے رشتہ دار ہوتے ہیں, اور اس میں اصول اور فروع اور برانچز ہوتے ہیں. اصول کا مطلب ہے کہ باپ ہیں, دادا ہیں, پردادا ہیں, ماں ہے, نانی ہے, پرنانی ہے. پھر اس اصول کے بازو ہوتے ہیں, باپ کا بھائی, باپ کی بہن, ماں کا بھائی, ماں کی بہن. اور اسی وجہ سے اسلام میں ان رشتہ داروں کے نام الگ الگ ہیں, اس لیے کہ ان کے ساتھ میں حقوق کا تعلق بھی تھوڑا فرق کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ سارے انٹیاں ہیں, یہ نہیں کہ سارے کزن ہوتے ہیں, سارے انکل ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے اسلام میں. یہی وجہ ہے کہ ماں کے بھائی کا نام الگ, باپ کے بھائی کا نام الگ, ماں کی بہن کا نام الگ، باپ کی بہن کا نام الگ، اسلام میں الگ الگ ہے. ایک کو پھوپھی بولیں گے، ایک کو خالہ بولیں گے، ایک کو چچا بولیں گے، ایک کو ماموں بولیں گے. تو یہ جو نام الگ ہوتے ہیں حق میں بھی فرق ہے. ایک عورت ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی چھوٹی بچی ہے یا چھوٹا بچہ ہے، گھر میں خاندان میں پالنے والے دو لوگ کہہ رہے ہیں، آفر کر رہے ہیں کہ ہم کریں گے. ایک طرف باپ کی بہن کہہ رہی پھوپھی میں پالوں گی، ایک طرف ماں کی بہن کہہ رہی خالہ میں پالوں گی. شریعت کہتی ہے کہ خالہ کو دیا جائے گا بچہ. فرق ہے دونوں میں، سلوک میں فرق ہوتا ہے، حقوق میں فرق ہوتا ہے، تعلقات میں فرق ہوتا ہے. اور اسی طریقے پر جو ہمارے ساتھ کے فروعات ہیں، یعنی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، یہ سب رشتے داروں کے اندر آتے ہیں. اور نیچے پوتا ہے، پڑپوتا ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد ہے، بیٹی ہے، نواسی ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد ہے. تو یہ اصول اور فروع اور دائیں بائیں جو ہوتے ہیں، یہ دراصل ذو القربیٰ کہلاتے ہیں، رشتے دار کہلاتے ہیں. اور شادی ہونے کے بعد سسرال سے جو رشتے قائم ہوئے اس کو سحری رشتے کہتے ہیں. نسبی رشتوں کے بعد سحری رشتوں کی باری آتی ہے سلوک کرنے میں، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی. یہ اس وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی سسرال میں ایسا گھس جاتا ہے کہ اصل رشتے داروں کو بھول جاتا ہے، اور بعض مرتبہ عورت جو ہے وہ اپنے میکے میں ایسا گھس جاتی ہے کہ وہ سسرال والوں کو بھول جاتی ہے، یا سسرال میں ایسا گھس جاتی ہے کہ وہ میکے والوں کو بھول جاتی ہے. یہ نہیں ہے. عورت کے لیے بھی اس کے خاندان کے نسب کے جو لوگ ہیں اصل خونی وہ مقدم ہوں گے، اور مرد کے لیے اس کے خاندان کے جو لوگ ہوں گے وہ مقدم ہوں گے. البتہ عورت جو سلوک کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کی خدمت وہ پیسوں سے ہی کیا کرے، چاہے اس کے پاس ہو یا نہ ہو، شوہر سے فورس کرا کے، اسے مانگ مانگ کے، اس پہ پریشر ڈال کے، اس کی پاکٹ میں سے بغیر بولے کے نکالے کے، جیسا بھی ہے، ایسا نہیں ہے مسئلہ. عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ہوتی، مالی خدمت کی ذمہ داری عورت کے ذمہ نہیں آیا کرتی. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے کہ اس کا باپ بہت مالدار تھا، وراثت میں بہت سا مال آ گیا، یا اس کا اپنا کاروبار تھا، یا شوہر نے اس کو بہت زیادہ دیا ہوا ہے اور مالک بنا دیا ہوا ہے اس میں سے، یا وہ خود کماتی ہے، اس نے اپنے مال میں سے اگر رشتہ داروں کو دینا چاہتی ہے وہ، تو پھر اس کو اس میں اختیار ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس کا خاص اہتمام رکھو کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیا کرو، نزدیک رہتے ہوں یا دور رہتے ہوں. بزرگوں نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے پاس اس کے رشتہ داروں کی فہرست ہونی چاہیے، کیونکہ جب کنبہ بڑا ہو جاتا ہے، جب خاندان بڑا ہو جاتا ہے، تو رشتہ دار یاد نہیں رہتے کون ہے، دو تین سے دوستیاں رہتی ہیں، آنا جانا رہتا ہے، بقیہ سب بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اور ان میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو مدد کے محتاج ہوتے ہیں، اور مدد کی ان کو ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے ایک آدمی کو، قریب کا رشتہ دار ہے، لیکن اس کے ساتھ میں معاملہ یہ ہے کہ پوچھ کے بھی نہیں دیکھا جاتا ہے اس کو. ایک جگہ میں امامت کرتا تھا، وہاں پہ ایک صاحب نماز پڑھنے آیا کرتے تھے. ان کے بھتیجے کے بڑے کاروبار تھے حیدرآباد میں، کروڑ پتی، توتی بول رہی ہے. مجھ سے کہا کرتے تھے کہ یار وہ میرا بھتیجا ہے، لیکن کبھی ایک چائے کو نہیں پوچھتا، میں مسجد میں پڑھا رہتا ہوں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا چچا رہتا ہے کہاں پہ، کس حال میں رہتا ہے، اس کو کپڑے ہیں کیا نہیں، اس کو جوتے ہیں کیا نہیں، اس کو دوا داروں کی ضرورت ہے کیا نہیں. ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو ہمارے ساتھ میں اگر ایسا ہوا اور رشتہ داروں کو تکلیف پہنچی اور ہمارے پاس گنجائش ہے اور ہم اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں، ہمارے مال میں بے برکتی آنا لازم ہے. اور اگر رشتہ داروں کو ہم سے آرام پہنچا، ان کی دعائیں مل گئیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور ہمارے مال میں بھی اور رزق میں بھی اضافہ کرتے ہیں. یہ وعدہ ہے. جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے جان سے اور مال سے، اور جو رشتہ داروں کی خدمت کرتا ہے جان سے اور مال سے، اللہ تعالیٰ عمر میں بھی اضافہ فرماتے ہیں اور روزی میں بھی اضافہ فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کی یہ خواہش ہو کہ اس کی روزی میں اضافہ کیا جائے، اور جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کی عمر میں برکت کی جائے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، رحمی رشتہ داروں کے ساتھ، خونی رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا کرے. تو جان تلاش کر کے تتبع کر کے کہ اچھا فلاں فلاں کی اولاد کہاں پر ہے، فلاں فلاں کیسا ہے، فلاں کے حالات کیسے ہیں، کیا گزر رہی ہے ان کے اوپر، سلام علیک، خیر خبر، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنے میں سب کو ڈسٹریبیوٹ کر دے کے سلوک، کم از کم تعلق کا اظہار تو کرے بندہ، مزاج پرسی تو کرے بندہ. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے تو اب کسی کو پوچھ کے ہی نہیں دیکھ رہے. وہ خود ہی کبھی آ گیا سلام کرنے تو سلام کر لیا، جواب دے دیا، چائے وائے پلا دی، نہیں تو کبھی کوئی خبر نہیں ہے. اسلام ایسا نظام نہیں دیتا ہے. اسلام میں تو ہمدردی ہے، غم گساری ہے، ایک دوسرے کی خیر خبر لینا ہے، دکھ درد میں شریک ہونا ہے. اس لیے یہ خاص طور پر نصیحت جمعہ میں کی جاتی ہے اور ہر جمعہ کی جاتی ہے. یہ دیکھو رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو. اموال زکات کے اندر بھی علماء نے یہی فرمایا ہے کہ سب سے مقدم جو ہے وہ رشتہ دار ہوتے ہیں. زکات کا جو مال ہے آپ اپنے رشتہ داروں میں اس کو دے سکتے ہیں اگر وہ سید نہ ہوں اور وہ مستحق ہوں. تو اگر ان میں کوئی مستحق ہیں تو پہلے ان کو پہنچایا جائے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور گنجائش دی ہے تو اپنے قرب جوار میں بھی پہنچایا جائے, اور اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے تو جیسے جیسے سامنے تقاضے انسان کے آتے جائیں جہاں اس کی زکات لگ سکتی ہے وہاں پر جو ہے اس کو خرچ کرنا چاہیے. اور تیسری چوتھی بات یہ فرماتے ہیں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فحش باتوں سے منع کرتے ہیں اور منکر باتوں سے, معروف کے مقابلے میں جو منکر آتا ہے نا برائی, ان سے منع کرتے ہیں. بعض برائیاں وہ ہیں جن کے اندر بے حیائی شامل نہیں ہوتی, اور بعض برائیاں وہ ہیں جن میں بے حیائی شامل ہوتی ہے. تو جن میں بے حیائی شامل ہوتی ہے ان کو فحشا کہتے ہیں, جن میں بے حیائی کا عنصر تو نہیں دکھتا مگر ہے وہ بری چیز اس کو منکر بھی کہتے ہیں. ایک دوسرے کے لیے بھی بولے جاتے ہیں لیکن ایک فرق یہ بھی کیا جاتا ہے. اور بغاوت اور سرکشی, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو منع فرماتے ہیں. یعظکم لعلکم تذکرون, اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم یاد رکھو ان نصیحت والی باتوں کو. یہ جمعہ میں ہمیشہ پڑھا جاتا ہے, یاد رکھنا چاہیے اس کا ترجمہ تاکہ جب اس کو پڑھے خطیب صاحب تو یہ مضامین ہمارے ذہن میں آئے کہ اچھا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہ کرنا ہے. تو ہر مرتبہ جب ہر جمعہ آدمی ایک سبق لیتا رہے گا تو کب تک اس کو یاد نہیں ہوگا, کبھی نہ کبھی تو یاد ہو ہی جائے گا اس کو. اسی کے ضمن میں پندرہویں پارے میں حقوق کی ایک بہت بڑی تفصیل اور خصوصی احکام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بیان فرمائے ہیں. ایک بات تو یہ فرمائی کہ ہدایت جو ہوتی ہے وہ ہر آدمی کو اس کو ذاتی نفع دیتی ہے, اور جو گمراہی ہوتی ہے وہ ہر آدمی کو ذاتی نقصان پہنچاتی ہے. آپ کی ہدایت سے فائدہ دوسرے کو ہوگا ایسا نہیں, آپ کو ہی ہوگا. کسی کی گمراہی سے نقصان اسی کو ہوگا ایسا نہیں, خود اسی کو پہلے دوسروں کو ہوگا ایسا نہیں, خود اسی کو پہلے ہوگا. اس لیے فرمایا کہ ہدایت اور ضلالت کا اصول یہ ہے کہ ہر آدمی اس سے اس کی ہر آدمی کی ذات اس سے متعلق ہوا کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا جو نظام رکھے ہیں وہ جب تک لوگوں کو تبلیغ نہیں ہو جاتی, اللہ کا پیغام نہیں ملتا, اس وقت تک عمومی عذاب نہیں آتا. اور یہ فرمایا کہ جب کسی بھی بستی کو یا کسی قوم کو ہلاک ہم کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اس بستی کے مالدار فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور پھر فسق و فجور عام ہوتا ہے, پھر پوری بستی اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آتی ہے. یہ قاعدہ ہے. اس لیے جس آدمی کے پاس میں بھی دولت ہو مال ہو سب سے زیادہ اس کو خدا سے ڈرنا پڑتا ہے کہ میری وجہ سے کہیں برائی عام نہ ہو جائے. علماء کرام نے اس کی تفسیر میں بہت لمبی باتیں فرمائی ہیں, اس میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ جب مال کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو وہ اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے سوسائٹی میں کمیونٹی میں جو کام کیے جاتے ہیں, جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کر آتے ہیں, اس میں بہت زیادہ دولت کو ظاہر کیا جاتا ہے. شادی ہوگی تو بہت بڑے پیمانے پر خرچے کیے جائیں گے, تقریبات ہوں گی تو بڑے بڑے اس کے اندر دعوتیں بڑے بڑے خرچے اس میں کیے جائیں گے, ایسے ہی مکان ہوگا تو اس کی نوعیت ویسی ہوگی, سواریاں ہوں گی تو اس کی نوعیت ویسی ہوگی. ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی امیج بناتا ہے ان چیزوں سے اپنی کمیونٹی کے اندر, تو دوسرا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے میں کیوں نہ کروں, یہ سارا میں نے کیا غلطی کی ہے. لیکن اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے اس کی میچنگ کرنا چاہتا ہے, اور جب وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کرنے جاتا ہے تو اس کے پاس تو ہے نہیں اتنا پیسہ, پھر اس کو سود میں انوالو ہونا پڑتا ہے, پھر اس کو اپنے پاس پیسہ جمع کرنے کے لیے رشوت میں چوری میں ڈکیتی میں لپا ڈپی میں ادھر دھوکے بازی میں فراڈ میں اس میں گھسنا پڑتا ہے. اس طریقے سے سوسائٹی کے اوپر جو ہے نا برے اثرات آہستہ آہستہ آتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب مباحات میں کثرت کرتا ہے آدمی جائز چیزوں میں پیسے زیادہ ہونے کی وجہ سے, تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی توسو کرے جائز چیزوں میں وہ گناہوں میں نہ پڑے, ایسا نہیں ہوتا, وہ گناہ میں پڑتا ہے. پھر وہ اس طریقے سے فسق و فجور بڑے لیول پر اور چھوٹے لیول پر دونوں میں عام ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس طریقے سے پوری قوم کی اور پورے کے پورے شہروں کی تباہی کی نوبت آ جاتی ہے. پھر اللہ نے یہ بات فرمائی کہ جس کو دنیا چاہیے, صرف جو دنیا کو اپنا مقصد نظر بنا لیتا ہے اور مقصد کوشش بنا لیتا ہے کہ بس مجھے اسی کی کوشش کرنی ہے, تو فرمایا کہ ہم دنیا ہی میں اس کو دے دیتے ہیں. لیکن اس میں دو قاعدے ہیں, جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا ہی دیتے ہیں, جتنا وہ چاہ رہا اتنا نہیں دیتے. پھر یہ فرمایا دوسرا اصول یہ ہے کہ جس کے لیے ہم طے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ دنیا ہی میں مانگ رہا ہے اس کو دنیا ہی میں دے دیا جائے, اس کو ہم دیتے ہیں. تو جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، جتنا ہم چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، یہ بھی دنیا میں دے لیں. اور مگر جو آدمی صرف دنیا کو مقصد نظر بنا لیتا ہے، مطمئن نظر بناتا ہے، اس کا نقصان اس کو یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں اس کو نہیں دینا طے کر دیا جاتا ہے. دنیا چاہنے کا نتیجہ آخرت سے محرومی ہے. اب دنیا کتنی ملے گی؟ فرمایا اس میں بھی دو رول ہے، دو اصول ہیں اس میں بھی. ایک یہ کہ ہمارا بھی نظام ہو کہ ہاں ہم اس کو دیں. بہت سے لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں مگر خود دنیا بھی نہیں ملتی ان کو، فٹ پاتھ پہ اپنی زندگی گزار گزار کے مر جاتے ہیں، ادھر ادھر نوکریوں کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے چپلیں گھستے گھستے مر جاتے ہیں، فقر فاقی کے اندر گزر رہے ہوتے ہیں. بے ایمان بھی تو بہت سے مر رہے ہیں اس کنڈیشن کے اندر. تو وہ کیا ہے؟ لمن نورید کے خلاف. اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے ان کے لیے. اور جتنا ہم چاہیں اتنا ہی پھر ہم اس کو دیتے بھی ہیں، لیکن اس کا خالص نقصان یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس کی نیت میں آخرت نہیں ہے لہذا اس کو آخرت نہیں دی جاتی. اور فرمایا کہ اور جو آخرت کا ارادہ کرے دنیا کے ساتھ، اور جو آخرت کے لیے کوششیں اللہ نے بنائی ہوئی ہیں ان کوششوں میں بھرپور حصہ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کی پوری قدردانی فرمائیں گے اور اس کو پورا پورا بدلہ دیں گے. اس لیے نیت ہمیشہ دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی کرنا چاہیے، اور کوشش میں بھی جیسے دنیا کے لیے کوشش کا حصہ ہوتا ہے آخرت کے لیے بھی کوشش کا بھرپور حصہ ہونا چاہیے. ایک بات یہ فرمائی کہ انسانوں کے درمیان میں ہم نے تفریق رکھی ہے، فضیلت اور درجے رہیں گے. یہ نہیں ہوگا کبھی بھی کہ سب ایکویل ہو جائیں، سب برابر ہو جائیں مال میں، سب برابر ہو جائیں علم میں، سب برابر ہو جائیں صلاحیتوں میں، سب برابر ہو جائیں نعمتوں میں. ایسا نہیں ہونے والا ہے، یہ ہماری حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے. ایک بات یہ فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ میں خاص اچھا سلوک کرنے کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے. اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد جو خاص حکم ہے بندگی کے ساتھ، وہ اللہ اپنے والدین کے ساتھ جو تمہارے دنیا میں موجود ہونے کا سبب ہیں، جو تم کو بچپن سے پالے پوسے ہیں، تمہارے ایسے مجبوری کے وقت میں جبکہ تم اپنی ضرورت کو خود بھی پورا نہیں کر سکتے تھے، نہ اپنے سے شر دور کر سکتے تھے، نہ اپنا کوئی فائدہ حاصل کر سکتے تھے، چلنے پھرنے کے بھی تم قابل نہیں تھے، اس وقت میں انہوں نے اپنی آرام کو تمہارے آرام پر قربان کیا ہے، اپنی تمہاری تکلیف کو بچانے کے واسطے خود تکلیف میں رہے ہیں، تم سے محبت کی ہے، تم کو چاہا ہے، تمہاری ضرورتوں کا لحاظ کیا ہے. لہذا بڑے ہونے کے بعد میں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا، اور یہ فرمایا کہ کبھی ان پر ناراضگی نہیں ظاہر کرنا، ان پر غصہ نہیں ہونا. یہ شریعت کا بہت تاکیدی حکم ہے کہ ماں باپ پہ غصے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. ایون جب وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوں، جب طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بات بات پہ غصہ آتا ہے، دماغ بھی خشک ہو گیا ہے، بہت سی باتیں یاد بھی نہیں رہتی ہیں، انداز بات چیت وغیرہ کا ایک دم اکھڑ پنے کا ہوتا ہے، تب بھی اجازت نہیں ہے ان کے ساتھ میں بدتمیزی کرنے کی. اور بدتمیزی کیا سب سے کم لیول جو ہوتا ہے انسانوں کے اندر، اف بولنا ہے، اوہ بولنا ہے. جب آدمی کسی کو جھٹکنا چاہتا ہے، بیزارگی کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اوہ کہتا ہے، اور عربی میں اف کہتا ہے. فرمایا کہ تم کو یہ جائز نہیں ہے کہ تم اپنے بوڑھے ماں باپ کو اف بولو، یہ بھی جائز نہیں ہے. جو آدمی اس کو سنبھال لے بڑھاپے میں ماں باپ کے، بہت بڑی بات ہوتی ہے. نہ صرف یہ کہ اتنا سنبھال لے بلکہ ان کی خدمت کرے. اب وہ چل پھر نہیں سکتے ہیں، ان کا ڈائپر بدلنا پڑتا ہے، دوا ان کو پلانی پڑتی ہے، دوا پلا رہے ہیں تو گرا لے رہے ہیں، کپڑے ان کے گندے ہو جاتے ہیں، بستر پہ پڑے پڑے ہیں، اصلاح ان کی خود کرنی پڑتی ہے بعض مرتبہ، پیشاب پاخانہ ان کا اٹھانا پڑتا ہے، گندگی ہو رہی ہوتی ہے، بدبو ہو رہی ہوتی ہے. جیسے چھوٹے بچے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، ایسے بڑے بوڑھے کے ساتھ میں بھی معاملہ ہو جاتا ہے. کیونکہ جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو پھر وہ بچے میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. قرآن پاک میں آگے آئے گا کہ جو بوڑھا ہوتا ہے ہم اس کو بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں. جیسے بچے کے دانت نہیں تھے، اب اس کے بھی ختم ہو گئے، یہ بھی پوپلا ہو جاتا ہے. جیسے وہ نہیں چل سکتا تھا، اب یہ بھی نہیں چل سکتا. جیسے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اب یہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. جیسے اس کے ڈائپر کا انتظام کرنا پڑتا تھا، اب اس کے بھی ڈائپر کا انتظام کرنا پڑتا. آہستہ آہستہ نظام پورا اس کا ادھر ہو جاتا ہے. اس کو ویسے ہی سنبھالنا چاہیے جیسے انہوں نے تمہیں بچپن میں سنبھالا. فرق صرف یہی ہے کہ تم بالکل بے شعور تھے، اب اللہ پاک نے تمہیں شعور دیا ہے. اب وہ بالکل بے شعور ہیں ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ان کی طرف سے تھوڑی مزاحمت بعض وقت ہوتی ہے، اس کو گوارا کر لینا چاہیے. یہ قدر ہے ہماری، اسلام کی قدروں میں سے بڑی قدر ہے. اسلام کا جو آئلی نظام ہے، خاندانی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، اس کے اندر آنر دینا پیرنٹس کو پوری دنیا میں پایا جاتا ہے کانسیپٹ، کہ پیرنٹس کو آنر دینا چاہیے. مگر آنر دینے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک آنر دینا یہ ہوتا ہے کہ لے جا کے ان کو چھوڑ دیا نرسنگ ہوم کے اندر، اور سال میں ایک مرتبہ جو ہے نا ایک گلاب کا پھول لے جا کے دے دیا، ڈیڈی ہاؤ آر یو، مما ہاؤ آر یو، یہ تو کوئی آنر دینا ہوا نہیں. ایک آنر دینا یہ بھی ہوتا ہے، اور ایک آنر دینا وہ ہوتا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے جیسے چھوٹے بچے کو پالا جاتا ہے، جیسے پوسا جاتا ہے، جیسے اس کے دکھ درد کی فکر کی جاتی ہے، جیسے اس کو خوش رکھا جاتا ہے، جیسے اس کے جذبات کی قدر کی جاتی ہے، جیسے اس کے خواہشات اور تمناؤں کی قدر کی جاتی ہے، ویسے اس کے ساتھ میں سلوک کرنا ہے. جو آدمی اس میں کامیاب ہو گیا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت بنا لیا. فرمایا کہ جنت باب جو ہے وہ جنت کا مین گیٹ ہے، اوسط ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں جو بیچ کا دروازہ ہے وہ باب کا ہے. اگر کسی نے باپ کے ساتھ صحیح سلوک کیا تو بیچ کا دروازہ اس کے لیے کھل جائے گا کہ بھئی یہ باپ کے ساتھ اچھا رہنے والا تھا، جا بھائی. اور الجنت تحت اقدام الامہات، اور جنت جو ہے وہ ماں کے قدم کے نیچے ہوتی ہے. جس نے ماں کو خوش کر لیا، اور جنت جو ہے اس کے قدموں کے نیچے آدمی کو مل جاتی ہے. ماں کو خوش کر لیا کسی نے تو اس کو جنت مل جائے گی. تو اس لیے ایک بات یہ فرمائی گئی، اس میں یہ فرمایا گیا کہ ان کے سامنے تم اپنا سینہ بھی اونچا مت کرو، پھلاؤ نہیں. بعض لوگ ہوتے نا، نوجوان ہیں، پہلوان قسم کا آدمی ہے، مسلری آدمی ہے، اور یوں نکال کے بیٹھا ہوا ہے، ایک دادا گیری کرنا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ماں باپ کے سامنے بیٹھو یا بات کرو، یا ان کے سامنے کھڑے رہو یا ان سے بات کرنا ہو، تو تمہارے یہ دونوں پہلو جو ہے نا، یہ تھوڑا سا بچے ہوئے ہونے چاہیے، یعنی سمیٹے ہوئے ہونے چاہیے، تنے ہوئے نہیں ہونا چاہیے. یہ اصل میں کیا چیز ہے میرے دوستو، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، انسین احساسات ہوتے ہیں اصل میں، ان کی رعایت کرنے کی تعلیم ہے. آپ گھور کے دیکھیں گے، آپ سینہ تانیں گے تو باپ کے دل میں آئے گی ضرور یہ بات، ماں کے دل میں فیل ہوگا ضرور کہ دیکھو ہمارا، ہم نے پالا پوسا ہے اور ہمارے سامنے سینہ تان رہا ہے. ان کے دل کو تکلیف پہنچنے کی صورتیں ہوتی ہیں یہ، اس لیے منع کیا گیا ان باتوں سے. اور دعا بھی کرو ان کے لیے کہ پروردگار، جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا ہے، آپ اس بڑھاپے میں ان پر رحم فرما دیجئے. پھر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی خاص طور پر تعلیم دی گئی، اور مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ خاص سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی، مسافروں کے ساتھ خاص سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی. مسافر بعض مرتبہ اس کنڈیشن میں آ جاتا ہے، اپنے گھر پہ سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن سفر میں ایک ایسی سچویشن ہو گئی کہ محتاج ہو گیا ہے. اسی لیے مسافر کے لیے غریب امیر کی قید نہیں ہوتی ہے، مسافر کے ساتھ سلوک کرنے کی، مسافر کو آرام پہنچانے کی. حج وغیرہ کے موقع پر بے شمار ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں، آدمی اپنے گھر کا ملینر ہے لیکن وہاں اس کی پاکٹ بھی چلی گئی، اس کا بیلٹ ہی کسی نے مار دیا، اس کا ٹکٹ بھی مار دیا، اس کے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس ہکا بکا ہو گیا ہے. اور عزت دار آدمی ہے، زبان سے زبان کھلتی نہیں ہے اس کی، لڑکھڑاتی ہے کسی کے سامنے بولنے سے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اب انتظام کیسا کروں، سفر کی حالت میں ہے. ایسے کوئی مسافر ہمارے پاس آ جائے تو اگر اندازہ ہو جائے کہ ہاں واقعتاً یہ مسافرت میں ضرورت پر ہو گیا ہے، تو اس کی بھرپور مدد کرنا چاہیے پورے مسلم معاشرے کو. اور فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے، ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچ مت بنو. اس واسطے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ رب کا ناشکرا ہے، تو فضول خرچی کرنے والا اصل ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی. آدمی ضرورت کی جگہ پر خرچ کرنے میں بخالت بھی نہ کرے، لیکن فضول خرچی نہ کرے. فرمایا کہ نہ تو اپنے ہاتھ ایک دم اپنی گردن سے لپٹ لو، کیا ہاتھ گردن میں ڈال دیا خرچ ہی نہیں کرتے، اور نہ اپنے ہاتھ پوری طرح پھیلا دو کہ پورا ہی نکال کے کسی کو دے دیا. فتقعد ملوما محسورا، تو حسرت کے ساتھ ملامت کرتے ہوئے تم کو بیٹھنا پڑے گا. چاہے یہ صدقہ اور خیرات کا مسئلہ ہے، چاہے یہ بزنس اور کاروبار کا مسئلہ ہے، اور چاہے کسی اور جگہ پر شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، سب میں یہ اصول ہے کہ نہ تو ایک دم تنگی دکھاؤ، نہ ایک دم فراخی دکھاؤ کہ جو کچھ ہے سارا نکال کے ایک جگہ رکھ دیا، ڈال دیا. اب خدا نہ خواستہ آفت سماوی کا تو کچھ بول نہیں سکتے کہ کب کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایک دم یہ ہوگا کہ آدمی حسرت کرتے ہوئے بیٹھ جائے گا، اور ملامت کے علاوہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں آئے گی. فرمایا یہ طریقہ نہیں. اس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری کیا کہتے ہیں خاندانی زندگی اور جو دنیاوی زندگی کے اصول ہیں وہ کھولے ہیں اس میں، کہ میانہ روی بھی ہونی چاہیے ہر چیز میں، اس کے اندر جو ہے نا خرچ میں، نظام میں، ان سب چیزوں کے اندر بھی میانہ روی ہونی چاہیے. فرمایا کہ پالنے کے ڈر سے اولاد میں کمی مت کرو، کہ کھلائیں گے کہاں سے، پالیں گے کہاں سے، اس کی وجہ سے اولاد نہیں کرنا، اولاد پر کنٹرول کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ہم نے تم کو بھی ہم ہی پال رہے ہیں، اور جتنی تم اولاد لے کر اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا اس کو بھی ہم ہی پالیں گے، تم نہیں پالیں گے. ہم اس کے اسباب پیدا کر دیں گے، ہم اس کے وسائل پیدا کر دیں گے. مسلمانوں کو اس لیے اولاد میں کبھی کمی نہیں کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کثرت سے پیدا کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ میں قیامت میں دوسری امتوں کے مقابلے میں فخر کرنے والا ہوں. فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمِ، دوسری امتوں میں میری امت کثیر ہو تو تو اس پر مجھے فخر کرنا ہوگا، میری امت جتنی زیادہ ہوگی اچھا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اولاد، بلکہ شادی کرنے میں اس کو دیکھو کہ اولاد کہاں کس خاندان میں شادی کرنے میں زیادہ ہوگی، اس کو بھی واچ کرو، تزوج الودود الولود۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ صاحب زیادہ اولاد ہوگی، اس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ گاؤں میں تبلیغ زیادہ کرتے تھے تو گاؤں والوں کو بہت عجیب سمجھاتے تھے باتیں۔ ایک مرتبہ گاؤں میں بیان کر رہے تھے، وہاں یہ بیان کیا، شادی کا موقع تھا، اس پہ یہ بات فرمائی۔ اس صاحب نے کہا کہ یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو گاؤں میں آپ کو پتا ہے کہ مرغیاں ورغیاں پالنے کا بہت رواج ہوتا ہے، تو فرمایا کہ تم لوگ جب مرغی خریدتے ہو تو کم انڈے دینے والی کو خریدتے ہو یا زیادہ انڈے دینے والی کو؟ تو انہوں نے کہا زیادہ انڈے دینے والی کو۔ تو کہا کیسے پتا چلاتے ہو کہ زیادہ انڈے دیتی؟ کہنے کہ اس کی اماں سے پتا چلاتے ہیں، اس کی بہنوں سے پتا چلاتے ہیں، خاندان سے پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ زیادہ انڈے بچے دینے والی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تزوج الودود الولود، جو زیادہ بچے جہاں آپ کو مل سکتے ہوں اس خاندان میں شادی کو ترجیح دیا کرو، کیونکہ جتنی زیادہ تمہیں اولاد ہوگی اتنا زیادہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ بعض مرتبہ لوگ ایک دو پہ قناعت کر لیتے ہیں، تین پہ بہت ہو گئے تو تین ہو گئے۔ بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ اولاد دی، پتا نہیں کون حافظ بنے گا، کون عالم بنے گا، کون اللہ کا ولی بنے گا، کس کے ذریعے سے اللہ پاک کیا کام لینے والے ہیں، ہدایت کہاں کہاں پھیلائیں گے، تم کو کس خیر کا ذریعہ بنائیں گے تمہاری اولاد میں سے۔ تو اگر ظاہر ہے کہ جتنے کم آپ کے پاس اولاد ہوگی اپرچونیٹی اور مواقع بھی کم ہیں اس میں، ٹھیک ہے، اللہ پاک اسی کو ذریعہ بنا کے چار چاند لگا دیں، قسمت روشن کر دیں دنیا اور آخرت کی، یہ پاسبل ہے۔ لیکن اسباب کے اعتبار سے یہ ہے کہ لڑکیاں بھی زیادہ ہوں، لڑکے بھی زیادہ ہوں۔ لڑکیوں میں داماد پتہ نہیں کون سا مل جاتا، بعض مرتبہ داماد بڑا لکی مل جاتا ہے، اور اولاد کے اندر لڑکے زیادہ ہوں گے تو بہویں گھر ایسی آ جاتی ہیں، پھر کس گھر میں کون سی اولاد ہونے والی ہے نہیں معلوم ہے، خود بچوں میں کون سا بچہ کس طرح کی قابلیت والا نکلنے والا ہے نہیں معلوم۔ کیونکہ جتنے بچے ہوں گے روحیں اتنے آپ کے پاس آئیں گی، روح ظاہر ہے کہ روح ڈالی جاتی ہے نا بچے میں، تو وہ آسمان سے جو روح ڈالی جاتی ہے جس گھر میں پہنچائی جا رہی ہے، کس قسم کی روح ہے، کیا کیپیسٹی کی روح ہے، کیا تقدیر والی روح ہے، نہیں پتا چلتا اس کا۔ اس لیے فرمایا کہ تم اولاد کے بارے میں جو ہے صرف ان کے پالنے پوسنے کے ڈر سے کمی کرو، یہ مناسب نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ہی روزی دیتے ہیں ان کو بھی اور تم کو بھی۔ کسی کا ناحق قتل مت کرو، برائی اور بدکاری کے پاس مت جاؤ، یتیم کے مال مت کھایا کرو، ناپ تول کے اندر پورا پورا کیا کرو، اور ترازو جو ہوتا ہے وہ بالکل سیدھا رکھو، اور کیل کرنا اور ناپ کرنا جو ہوتا ہے وہ بالکل انصاف کے ساتھ میں تولا کرو، اور جو چیز تم نہیں جانتے اس بارے میں مت بولو، جس چیز کی تحقیق نہیں ہے اس کو اپنے منہ سے مت بولا کرو۔ کوئی بات آ جائے تو تحقیق کر لینا چاہیے، بغیر تحقیق کے بولنا بھی برا ہے، اور بغیر تحقیق کے بولی ہوئی بات میں دلچسپی لینا، چٹخارے لینا بھی برا ہے، دونوں برابر کے گنہگار ہوتے ہیں اس میں۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ایک چیز کا تو کیوں منہ کھولتے ہو اس بارے کے اندر؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان اور بے شک آنکھ اور بے شک دل، ان سب سے حساب ہونے والا ہے۔ دل کے تمام حرکات، سکنا، جذبات اور خواہشات، اس کا حساب ہوگا۔ کان نے جو کچھ سنا اس کا حساب دینا پڑے گا، آنکھ نے جو کچھ دیکھا اس کا حساب دینا پڑے گا، زبان نے جو کچھ بولا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ بس انشاءاللہ پھر بعد میں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہم تمام کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما دیجئے، دانستہ نادانستہ کو معاف فرما دیجئے، خلوت اور جلوت کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے، جان اور مال اور جاہ اور با سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری آنکھوں کی خیانت کو معاف فرما دیجئے، ہمارے کانوں کی خیانت کو معاف فرما دیجئے، ہماری زبانوں کی بے احتیاطی کو معاف فرما دیجئے، ہمارے دلوں کی بد جذباتی کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ جو کچھ لغزشیں ذلتیں ہو جائیں ان کو معاف فرما دیجئے، بقیہ روزوں اور تراویح کو آسان فرما دیجئے، اور بقیہ زندگی میں دین پر جمنے کو آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہر ہر شعبے حیات میں آپ کے مبارک احکام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے اعزہ و اقارب کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے پڑوسیوں میں جو مسلمان ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت پر رحم فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ اے اللہ، ہم تمام کے ذاتی حالات کو صحیح فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم تمام کے ذاتی حالات کو صحیح فرما دیجئے، ہم سب کو صحت عطا فرما دیجئے، ہم سب کو عافیت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے کاروبار کو سنبھال دیجئے، برکت والی حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما دیجئے، مالوں کے نقصان میں تلافی فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، اور گناہوں سے بھرپور بچنے والا بنا دیجئے، ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے۔ اے مولا کریم، ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے، اور ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ان کی بھرپور خدمت کرنے کا جذبہ پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ان کی کڑوی کسیلی کو سہ جانے اور برداشت کر لینے کی ہمت عطا فرمائیے، اس کا حوصلہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، ان کے جو کچھ بھی بڑھاپے کے دن ہیں اچھے انداز میں گزار دینے اور ان کے ساتھ حسن معاشرت و اخلاق کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس وقت کو ضائع ہونے سے بچا دیجئے۔ اے اللہ، اس موقع کو ضائع کر دینے سے بچا دیجئے۔ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے، دونوں جہان کے خسارے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، مسیح الدجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، اس فتنے کا تعلق جن جن امور سے ہے سب سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، محیا اور ممات کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، دنیا کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرمائیے، شریروں کی شرارت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، بدخواہوں کی بدخواہی سے ہماری حفاظت فرمائیے، فتنوں کی فتنہ پردازی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، دین کے کاموں کی حفاظت فرمائیے، دینی مراکز کی حفاظت فرمائیے، مساجد کی حفاظت فرمائیے، دینداروں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے مولا کریم، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ، سحر سے ہماری حفاظت فرمائیے، آصف سے ہماری حفاظت فرمائیے، جنات سے ہماری حفاظت فرمائیے، نظر بد سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، ہر طرح کے شر سے جس کو ہم جانتے ہوں اس سے بھی، اور جس کو نہیں جانتے اس سے بھی ہماری بھرپور حفاظت فرمائیے، اور ہر خیر ہمارے لیے اور ہماری اولاد کے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے مقدر فرمائیے۔ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم۔